الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگو بھائیو دوستو عزیزو عمومی طور پر انسان پر چار طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں یا تو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی کا تعلق ظاہر سے ہے یعنی انسان کی ظاہری زندگی جو ہے اس میں دو ہی چیز ہوگی یا تو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی نعمتیں ملے گی خوشی ہوگی مصائب حالات پریشانیاں آئے گی غم ہوگا روحانی اعتبار سے بھی انسان پر دو طرح کی حالت گزرتی ہے ایک طاعت ایک معصیت ایک اللہ کی فرما برداری اطاعت نبی کی اطاعت اور ایک اس کی نافرمانی جسمانی اعتبار سے دو حال ہیں روحانی اعتبار سے بھی دو حال ہیں بس انسان انہی چار چیزوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہا ہے حق تعالی جل شانہ نے انسان کو ایک روح دی جس پر میرا اور آپ کا اور ساری دنیا کے انسانوں کا بلکہ ساری دنیا کے جانوروں کا مدار ہے ساری دنیا کا مدار اسی روح پر ہے چاہے وہ حیوان ہو انسان ہو بلکہ حق تعالی جل شانہ نے جمادات میں بھی روح دی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں میں اور حیوانوں میں روح ہے پتھروں میں روح ہے پہاڑوں میں روح ہے درختوں میں روح ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح پڑتی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیحات اللہ کے حبیب تبوک سے تشریف لا رہے احد پہاڑ سامنے آیا حضرت نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں احد پہاڑ محبت کیسے کرے گا وہ تو ایک پہاڑ ہے عام علماء نے لکھا ہے کہ یہاں احد بول کر اہل احد مراد ہے یعنی مدینے والے حضور نے مدینے والوں کو مراد لیا لیکن ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ نہیں احد پہاڑ ہی مراد ہے اور احد پہاڑ محبت کرتا ہے اس میں روح ہے کیسے فرمایا اللہ کے نبی ایک مرتبہ اس پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ تھے صدیق تھے عمر تھے اور عثمان تھے پہاڑ ہلنے لگا تو حضرت نے پاؤں مارا زور سے فرمایا اس کو پھیر جا علیک نبی و صدیق و شہیدان تو اس پر ایک نبی ہے صدیق ہے اور دو شہید ہے پہاڑ ٹھہر گیا پہاڑ کا ہلنا دلیل ہے کہ اس میں روح ہے ہر ایک کی روح کا فرق ہوا کرتا ہے ہماری روح الگ ہے ان کی روح الگ ہے قرآن کریم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کہتا ہے کچھ پتھر تو وہ ہیں جو میرے خوف سے کانپ کر اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں پتھر کیسے کانپتے ہیں اللہ کا خوف اس پر روح ہے تبھی تو ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو میرے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں اے دیکھنے والے تو سمجھتا ہے کہ بارش سے گرا وہ بارش سے نہیں گرا وہ میرے خوف سے گرا ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اے انسان ایک پتھر پر تو میرا خوف طاری ہوا لیکن تجھ پر میرا خوف طاری نہیں ہوا تجھے کپ کپی نہیں آئی لیکن تو یہ بھی یاد رکھ لے کہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ایک غیر مسلم وکیل مجھے عجیب و غریب اس نے بات کہی یعنی میں اس کی بات پر ایک دم کانپ گیا وہ مجھے یوں کہنے لگے کہ مجھ سے تعلق ہے غیر مسلم ہے. وہ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب سورگ اور نرگ یہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے. میں نے کہا بالکل. کہا تم لوگوں کا عقیدہ اور مانیتا یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. میں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, حساب دینا ہے اپنے رب کو, اپنے مالک کو, اپنے خالق کو, اور اس کے بعد سورگ کا فیصلہ یا نرگ کا فیصلہ, جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ. تو کہا دیکھو ہماری تو مانیتا نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہی جو کچھ ہے وہ یہی سورگ یہی نرگ, تو ہماری تو مانیتا ہے ہی نہیں. اور جب ہماری مانیتا نہیں ہے سورگ اور نرگ کی اور دوبارہ زندہ ہونے کی, تو اس صورت میں ہم اس دنیا میں جیسے بھی چاہے دھندے کر لیں, اس لیے کہ ہماری تو بات کی مانیتا ہی. لیکن افسوس تو تم مسلمانوں پر ہے کہ ایک طرف تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کر حساب دینا ہے, سورگ اور نرگ کے فیصلے ہیں, اس کے باوجود تم دنیا میں لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو. خدا پاک کی قسم جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میرا دل ہل گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم ان کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونے کا, اس لیے وہ کہتے ہیں ہم دھوکہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں, یہاں جس طرح چاہے زندگی گزار لے. افسوس تو تم پر ہے کہ تم ما بعد الموت کی زندگی کو مان رہے ہو اور اس کے باوجود تمہارے اعمال اس کے خلاف ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کچھ پتھر وہ ہیں جو لرک آتے ہیں اللہ کے خوف سے, لیکن افسوس کے بندے پر اللہ کے خوف کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو. تو دنیا کی ہر چیز میں تعالیٰ نے روح رکھی ہے, کچھ نہ کچھ روح ہر ایک کے اندر رکھی ہے. کسی کی روح کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, کسی کی روح کی طاقت کم ہوتی ہے, لیکن روح کی طاقت ضرور ہے. آپ نے چھوئی موئی کا درخت دیکھا؟ چھوئی موئی ہم کہتے ہیں لکھنوی زبان میں, اس کو کہا جاتا ہے شرمیلا درخت. وہ شرمیلا درخت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا یوں پتا پکڑو تو وہ فوراً مڑ جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے. ایک درخت میں یہ حساس اللہ نے رکھا ہے کہ ہم پکڑتے ہیں تو وہ سکڑ جاتا ہے, ثابت ہوتا ہے اس میں روح موجود ہے. ہمارے گھروں میں عام طور پر ہم کدو کا بیل چلاتے ہیں دودھی, کبھی ہم نے تجربہ کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں, کبھی اس کو بھی دیکھ لینا. اللہ نے اس میں ایک عجیب و غریب صفت رکھی ہے کہ یہ بیل جب چلتی ہے کدو کی اور سامنے کوئی رکاوٹ کی چیز آ جاتی ہے اور اس بیل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اب اس طرف نہیں چل پاؤں گی, تو پہلے ہی سے اپنا منہ مول لیتی ہے اور دوسری طرف چل پڑتی ہے. یہ احساس اللہ نے پیدا کیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے حساسیت اور وہ اپنی شان کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مچھلی سے پیٹ سے نکلنے کے بعد جس درخت کا انتخاب کیا گیا اور جس کے پتوں کا انتخاب کیا گیا وہ کدو کا درخت ہے. کیا آپ اپنے بدن پر کدو کے درخت کو لگائیں, اس کے پتوں کو لگائیں, اسے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دیں گے. وہ جو مچھلی کے پیٹ میں آپ کا بدن جو ہے وہ چمڑی اتر گئی تھی, تو اس کے لیے کدو کے درخت اور کدو کے پتوں کا اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا. اسی لیے امام غزالی نے الطب الروحانی والجسمانی میں, جو حضرت کی کتاب ہے, حضرت نے اس میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. فرمایا کہ انسان اگر اپنے بدن پر جل جائیں اور وہاں پر کدو کے پتے کو استعمال کرے گا تو اللہ شفا دے گا, اس لیے کہ یہ دوا اللہ کی منتخب کردہ ہے. لیکن ہمیں ڈاکٹروں کی زبان پر تو بڑا اعتماد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد نہیں ہوتا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے حق تعالی شانہ نے دنیا میں انسان کو انہی چار حالات کے درمیان, ظاہری اعتبار سے انسان خوشی غمی اور باطنی اعتبار سے اطاعت معصیت, اور ان دونوں کا تعلق ایک روح سے ہے ایک جسم سے ہے. ایک روح ہے ایک جسم ہے. خوشی اور غمی کا تعلق جسم سے ہے, اطاعت اور نافرمانی کا تعلق روح سے ہے. اور روح ہماری بہت لطیف ہے اور اس لطیف چیز کے لیے ضرورت تھی سواری کی, تو حق تعالیٰ نے اس بدن کو سواری بنائی ہماری روح کے لیے. اصل انسان وہی ہے, یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جہاں روح نکلی کہ وہاں بس اس کو قبر میں اتارو اور مسئلہ ختم، اور چند دن رکھو تو بدبو آنے لگے، یہ انسان نہیں ہے، انسان اندر ہے، اور اس انسان کے لیے اس بدن کو سواری بنایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ روح کا تعلق آسمان سے ہے، وہ اوپر سے آئی ہے، اور بدن کا تعلق مٹی سے ہے، وہ نیچے سے آئی، تو جب موت ہوتی ہے تو جو اوپر سے آئی وہ اوپر جاتی ہے، اور جو نیچے سے بنا ہے وہ نیچے جاتا ہے، جسم اس کا نیچے جاتا ہے اور روح اس کی اوپر جاتی ہے، تو روح کے لیے اس بدن کو سواری بنایا گیا، اور روایتوں میں یوں آیا ہے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا کہ جس نے اس رتیف روح کے لیے جو سواری بنائی گئی، اس سواری کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اس لیے کہ اصل انسان روح ہے اور روح کے لیے یہ بدن ہے سواری، تو اس سواری کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اس کو خراب نہ کرو، علاج و معالجہ کرو بیمار پڑنے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائیاں بتائی، کیوں بتائی حضور نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے ابھی اٹھے اور کھجور کھانے لگے، حضرت نے فرمایا یا علی لا، اس کو نہ کھانا، تو ابھی بخار سے اٹھتا ہے، کھجور گرم ہے، تیرے لیے تکلیف دے گا، حضرت نے فرمایا حریرہ کھاؤ، ہمارے وہاں بھرکی بولتے، فرمایا حریرہ پیو، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا مریضوں کے غم کو دور کرنے والا ہے حریرہ، اب مریضوں کا غم حریرہ پینے سے کیسے دور ہوگا، پھر تو سارے ڈپریشن والے اسی کو پیتے رہیں گے، حریرہ پینے سے بھرکی پینے سے غم کیسے دور ہوگا، محدثین نے اس کو اس طرح کھولا کہ مریض کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا جاتا، کسی بھی مریض کو پوچھو بس وہ ایک ہی بات کہتا ہے، مطلب ویسے تو اچھا ہے کھانا نہیں کھایا جاتا، تو سب سے بڑا غم یہ ہے کہ کھانا نہیں کھایا جاتا، اور حریرہ جب پیے گا تو بآسانی ہضم ہو جائے گا، پی سکے گا، تو کھانے کا غم دور ہو گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حریرہ پیو، تو حضرت نے دوائیاں کیوں بتائی اگر اس سواری کی حفاظت کی ذمہ داری نہ تھی، کیوں آخر نبی نے فرمایا ولی عینی کا علیہ کا حق کن، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تو اتنی بھی بیداری نہ کر کے تیری آنکھوں میں تکلیف پیدا ہو جائے، کیوں نبی نے یوں فرمایا ولی جسدی کا علیہ کا حق کن، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تو اس کو اتنا بھی نہ تھکا کہ جس کی وجہ سے تو پریشان ہو جائے، آخر یہ سواری ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو اللہ نے یوں کہلوایا کہ اے میرے بندو یہ میری دی ہوئی سواری ہے، اگر تم نے اس سواری کو پامال کیا، جس کو کہا جاتا ہے سوسائڈ، خودکشی، آپگھات، اگر تم نے اس سواری کو پامال کیا جو روح کے لیے میں نے بنائی ہے، تو یاد رکھو تم نے اس سواری کو برباد کیا جو میری نعمت ہے، اس نعمت کے پامال کرنے پر میں تمہیں جہنم میں عذاب دوں گا، کہ جس سے تم نے سوسائڈ کیا ہوگا جہنم میں اسی میں مبتلا کر دوں گا، تم چھرا مار کر مرے میں چھرا دے دوں گا تم جہنم میں مارتے رہو گے، تم زہر پی کر مرے میں تمہیں جہنم میں زہر دوں گا تم پیتے رہو گے، تم نے پھانسی کھا لی میں تمہیں جہنم میں لٹکا دوں گا تم اترو گے پھر پھانسی، اترو گے پھر پھانسی، اور پھر یاد رکھو دنیا میں تو اس طرح سوسائڈ سے مر جاتا ہے، وہاں مرے گا نہیں، وہاں تکلیف چلتی رہے گی، لیکن یہ بھی یاد رکھو سورت میں ایک مسئلہ ہوا تھا، بڑے نیک آدمی تھے، ابھی 8-9 مہینے ہوئے، لیکن اس غریب کے اوپر حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئی، مصائب آ گئے، لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر دباؤ آیا، اور بلا وجہ کے الزام اس غریب نے سوسائڈ کر لیا، متشرع آدمی، 5 وقت نماز کا پابند، تہجد گزار ہوتا، انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا، سوسائڈ کر لیا، مجھے کسی نے بتایا تو میں وہاں چلا گیا، کیونکہ وہ میری مجلس میں پابندی سے آتے تھے، اور میں نے دعائیں مغفرت ان کے لیے کی، تو کسی نے منگل کی مجلس میں مجھے ایک پرچی لکھ کر بھیجی کہ کیا سوسائڈ کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائڈ کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی چاہیے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط مسئلہ ہے،
طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، ان کے ایک بھائی تھے محمد وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آئے، کوئی بیماری ان کو لگ گئی ان کے بھائی کو، وہ بیماری کو برداشت نہیں کر سکے، مسلم شریف کی روایتیں انہوں نے اپنے مشاقیس کو کاٹ دیا، مشاقیس کا معنی یہ رگے، ان رگوں کو کاٹ دیا، سوسائڈ کر لیا، مر گئے۔ ان کے بھائی طفیل ابن عمرو الدوسی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ بڑی بہترین چہرہ ہے اور بہترین لباس پہنا ہے، تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ مسلم شریف میں سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے، فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ فرمایا یہ ہاتھ پر پتہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ فرمایا اور کیسے مغفرت کی؟ تو فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو یوں کہا کہ تو نے میرے نبی کے خاطر ہجرت کی تھی، اسی ہجرت کی بدولت میں نے معاف کر دیا۔ اسی لیے ہم دعوت و تبلیغ میں کہتے ہیں کہ ہجرت اور دعوت، ہجرت اور نصرت دونوں کے بڑے فضائے، بڑے مناقب ہیں۔ تو فرمایا یہ پتہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ نے یوں کہا جس کو تو نے خراب کیا اس کو میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ طفیل ابن عمرو فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میرے بھائی کے لیے اتنی دعا کر دیجئے نا، ہاتھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر ولی یدیہ، صرف ہاتھ کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے ہاتھ کی بھی مغفرت فرما۔ تو طفیل ابن عمرو نے پھر خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، فرمایا نبی کی دعا کی بدولت اللہ نے میرے ہاتھ کو بھی اچھا کر دیا۔ اگر سوسائٹ والوں کے لیے دعا مغفرت کرنے کی اجازت نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے کیوں دعا فرمائی؟ امام مسلم مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، دو مسئلے یہاں سے ثابت فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت کیا کہ سوسائٹ کرنے والا ایمان سے نہیں نکلتا، وہ مسلمان رہتا ہے، ٹھیک ہے گناہ کر لیا اس نے، اور نمبر دو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے۔ یہ دو مسئلے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت سے ثابت کیے۔ لیکن ہم تو دولت کمانے میں اتنے پڑے ہیں کہ ہمیں کہاں حدیث کی فکر ہے، قرآن کی فکر ہے، کہ قرآن کی طرف بھی توجہ ہو، حدیث کی طرف بھی توجہ ہو۔